الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. أما الله كلام سے سورة مائدة کا آغاز کریں گے. یہ اس پہلے گروپ کی چوتھی طویل مدنی سورت ہے. سورہ فاتحہ مکی سورت تھی, اس کے بعد سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء طویل مدنیات ہیں, اور یہ چوتھی سورت ہے المائدہ. 16 رکوع ہیں, تقریباً ایک پارے پر محیط. ان چاروں سورتوں میں یہ ترتیب بھی ہے کہ سورہ بقرہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے. اگرچہ کچھ آیات اس کی وہ بھی ہیں کہ جو بالکل آخر میں سن 9 ہجری میں نازل ہوئی, خاص طور پر سود کی جو آخری حرمت آئی ہے اس سے متعلق آیات سن 9 ہجری کے بھی آخری حصے میں. اس کے بعد سورہ آل عمران, اس میں زیادہ حصہ وہ ہے جو غزوہ احد کے بعد نازل ہوا. سورہ نساء جو ہے وہ اس کے بعد سن 4 اور 5 ہجری, یہ جو پیریڈ ہے اس دوران جو آیات نازل ہوئی ان میں سے زیادہ سورہ نساء میں شامل. اور سورہ مائدہ پھر اس کے بھی بعد ہے, یعنی ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی یہ سورہ مبارکہ سورہ نساء کے بعد آتی ہے. چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد, یعنی غزوہ احزاب بھی ہو چکا سن 5 میں, اس کا تذکرہ ہم پڑھیں گے سورہ احزاب ہی میں جو بہت آگے چل کر آئے گی, اور صلح حدیبیہ ہو چکی ہے, اور یہ اصل میں اس بات کی علامت تھی کہ اب دباؤ کفار کی طرف سے مسلمانوں پر جو ہے وہ کم ہو چکا ہے, اب مسلمانوں کی طرف سے اب کفار پر دباؤ کا آغاز ہو چکا ہے. غزوہ احزاب جو ہے وہ کلائمیکس تھا اس اعتبار سے, مسلمانوں کے لیے سخت ترین آزمائش کا موقع, جب عرب کی تمام قوتیں جو ہیں, مشرکین بھی اور یہود بھی, سب کے سب اکٹھے ہو کر آ گئے تھے اور مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے. اس وقت یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ جو دیا ہے, دین حق کا دیا جن کے ماتا ہوا, یہ شاید اب بجھنے کو ہے. لیکن اسی موقع پہ آپ نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آئندہ اقدام اے مسلمانوں اب تمہاری طرف سے ہوگا, قریش کی ہمت اب ٹوٹ چکی ہے, جو آخری زور لگا سکتے تھے وہ لگا دیا, اب حالات بدل رہے ہیں. اور سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا, بشارت موجود ہے وہاں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کفار کے دباؤ کو روک دے. چنانچہ سن 6 میں, 5 میں غزوہ احزاب ہوا اور سن 6 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر اختیار کیا 1400 صحابہ پر مشتمل, ان کو ساتھ لے کر, کہ آپ عمرے کی نیت سے نکلے تھے لیکن یہ ہے کہ کفار مکہ نے روکا, حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح ہوئی, اور وہ صلح ایک بہت بڑی فتح کی علامت تھی جسے خود قرآن نے فتح مبین قرار دیا. گویا قریش نے ریکگنائز کر دیا کہ مسلمان بھی اب ایک ایسی قوت ہے جن کے ساتھ ہمیں ٹیبل پر آ کر اور مذاکرات کرنے پڑ رہے ہیں, ان کی حیثیت کو تسلیم کرنا پڑ رہا ہے. یہ اب دباؤ جو ہے وہ برعکس ہو چکا ہے. اس کے بعد یہ صورت نازل ہو رہی ہے سن 6 کے آخری حصے میں اور سن 7 ہجری کے ابتدا میں, اور یہ تکمیل شریعت کی صورت ہے. اس میں وہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, تکمیل شریعت کا اعلان ہو گیا اسی سورہ مبارکہ میں. بہت سے معاملات میں جن میں تدریجی احکامات چل رہے تھے اس کی حرمت سے متعلق آخری حکم جو ہے سورہ مائدہ میں آیا. شراب کی آخری حرمت اسی میں آئی ہے, اور بھی بہت سی چیزوں کا آخری فیصلہ اس سورہ مبارکہ میں آیا. تو یہ شریعت کی تکمیل, اور پھر شریعت اگر دی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے اس امت سے, اس قوم سے, اور پھر شریعت کو نافذ نہ کرے تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے. ان موضوعات پر بہت جامع, بہت اہم صورت ہے. اور چونکہ سابقہ امت یہود بھی صاحب شریعت تھی تو اس کا حوالہ بھی جا بجا آپ کو ملے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاروں ہی صورتوں میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. پہلی دو صورتوں میں بہت زیادہ تھا, سورہ نساء میں بھی اس کے آخری حصے میں ذکر آیا ہے بنی اسرائیل کا, یہود کا, عیسائیوں کا, ان کے اس عقیدے کا کہ حضرت مسیح علیہ السلام سولی دیے گئے, اس کی تردید آئی ہے بڑی شدت کے ساتھ. اور اب اس سورہ مبارکہ میں بھی بنی اسرائیل سے آپ دیکھیں گے کہ گفتگو چل رہی ہے, اور ہمارے لیے نشان عبرت کے طور پر قرآن مجید اسے جا بجا پیش کرتا ہے. اب آئیے کہ ہم اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اہل ایمان پورا کیا کرو معاہدوں کو, جو بھی کسی سے وعدہ کر بیٹھو, جو عہد کر بیٹھو اس کو پورا کرو. یہ بہت گمبھیر حکم ہے, اس لیے کہ معاہدے کا معاملہ بڑا ہمگیر ہے. ہمارا رب کے ساتھ بھی معاہدہ ہے, اور آپس میں بھی ہم ایک دوسرے سے معاہدے کرتے ہیں, وہ انفرادی بھی ہوتے ہیں, وہ اجتماعی قوموں کی سطح پر بھی ہوتے ہیں. جو بھی وعدہ ہے, جو بھی معاہدہ ہے, اس کی پابندی کرو, اس کو پورا کرو. مسلمانوں کی شان یہ بیان ہوئی ہے, وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا, وہ عہد کے پورا کرنے والے جب بھی کوئی عہد کر لیں. اور یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے عہد؟ سب سے پہلے تو اللہ سے ہے وہ عہد الف, جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ارواح انسانی سے ہو چکا ہے. پھر ایک عہد وہ ہے جو نماز کی ہر رکعت میں ہم کرتے ہیں پروردگار سے, وہ اسی کی گویا کہ ریویژن ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, پروردگار صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے, اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. پھر ایک عہد جو ہے وہ امپلائڈ ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی امت کو, کسی قوم کو شریعت عطا کرے تو امپلائڈ عہد ہوتا ہے کہ اب اس کی پابندی کرنی ہوگی. یہ شریعت جو تمہیں دی گئی ہے یہ صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں ہے کہ کچھ ثواب خود حاصل کر لو اور زیادہ ثواب مردوں کو پہنچا دو, اس لیے کہ وہ دور کے خود ہم ثواب حاصل کریں وہ بھی اب تقریباً گزرتا جا رہا ہے. اب تو تلاوت قرآن کی نوبت آتی ہے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے, جو مر گیا ہے اس کے لیے ایک پارہ جو ہے وہ پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے جو اللہ جانے. تو شریعت دی جاتی ہے, احکامات دین نازل ہوتے ہیں, اس لیے کہ اب ان کی اطاعت کرو, ان کے مطابق زندگی جو ہے اس کو استوار کرو, اس کے مطابق پورا سسٹم آف لائف جو ہے اس کو ڈیولپ کرو. یہ ہے, اس کے لیے شریعت ہوتی ہے. تو اوفو بالعقود, یہ اللہ سے ہمارا گویا معاہدہ ہے. جیسے ہم نے بار بار پڑھا پچھلی صورتوں میں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا, ان سے معاہدہ کیا تھا, ان سے قول و قرار ہوا تھا, وہ یہی قول و قرار ہے شریعت کا, بندگی کا اللہ سے. یہ ہمارا بھی ہے, انہی کا نہیں تھا, اس امت کا بھی اللہ سے عہد ہے, قول و قرار. پھر باقی معاہدے جو ہیں وہ مختلف اقوام کے ساتھ, مختلف قبیلوں کے ساتھ, ملک کی سطح پر جو بھی ہیں, تجارتی معاہدہ ہو, انفرادی ہو, اجتماعی ہو, ہر عہد کو پورا کرو. یہ ہے اصول ہدایت. وہ حلت لکم بہیمۃ الانعام, تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں وہ جانور جو مویشی ہیں, یعنی یہ بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور اونٹ, یہ سب بہیمۃ الانعام میں ہیں. اسی طرح ہرن بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا. الا ما یتلا علیکم, سوائے ان کے کہ جن کی تلاوت تم پر کی جاتی ہے, جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں. آگے آ جائے گا کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں. غیر محل الصید وانتم حرم, نہ حلال ٹھہراتے ہوئے شکار کو جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو. چونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ طے ہوا تھا کہ مسلمان اس سال تو عمرہ نہیں کریں گے, اگلے سال کریں گے, یہ معاہدہ ہو گیا, حدیبیہ میں یہ طے ہو گئی شرائط. چنانچہ اس کی تیاری کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کے آداب بتائے ہیں کہ جب آپ نکلیں گے اور احرام کی حالت میں ہوں گے عمرے کی ادائیگی کے لیے, تو اس وقت پھر شکار جائز نہیں ہے. غیر محل الصید, ویسے تو شکار کرنا جائز ہے لیکن حالت احرام میں ممنوع ہے, حرام. وانتم حرم, جبکہ تم حالت احرام میں ہو. ان اللہ یحکم ما یرید, بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، فیصلہ فرماتا ہے جو چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو شعائر اللہ کی حرمت کو بٹا نہ لگاؤ، ان کی بے حرمتی نہ کرو. جو بھی اللہ کی نشانیاں ہیں جیسے بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. ولا الشہر الحرام، اور جو محترم مہینے ہیں ان کی حرمت کو بھی بٹا نہ لگاؤ، ان کا بھی ادب احترام منحوظ رہنا چاہیے. اور یہ ذہن میں رہے کہ وہ چار مہینے ہیں عربوں کے نزدیک جو محترم ہیں، اور یہ قدیم سے چلے آ رہے تھے. دور جاہلیت میں بھی اس کی پابندی کی جاتی تھی کہ ان محترم مہینوں میں کوئی جنگ، کوئی لڑائی، کوئی دنگا فساد نہیں. اور وہ مہینے اصل میں حج کے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ تین مہینے تو حج کے ہیں، حج کے سفر کے ہیں، کہ دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، ایک مہینہ پہلے سفر شروع کیا ہے اور واپس پہنچتے پہنچتے محرم جو ہے وہ مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے. اور ایک مہینہ اضافی طور پر شامل کرتے تھے رجب کو، اور وہ تھا عمرے کے لیے ان کے نزدیک. تو بیت اللہ کے حوالے سے ہی وہ حرمت والی جگہ ہے، سرزمین حرم ہے، مسجد حرام ہے، اس کا احترام ہے. اسی کے حوالے سے حج اور عمرے کے لیے چار مہینے انہوں نے مختص کر لیے، اور ان کو بھی اشہر حرم، یہ بھی محترم مہینے، ان کو قرار دیا. ولا الہدی ولا القلائد، اور جو جانور کعبے کی نیاز کے لیے لے جائے جائیں اور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جائیں، یہ بھی علامت ہے کہ یہ بیت اللہ پر، اس کی عظمت پر قربان ہوں گے. یہ سب بھی شعائر اللہ میں داخل ہیں، ان کا بھی احترام واجب ہے. ولا آمین البیت الحرام، اسی طریقے سے جو بیت اللہ مسجد حرام، اس کے لیے جو آ رہے ہیں، قصد کر رہے ہیں، حاجی ہیں، جو عمرے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی حرمت کو بھی بٹا نہ لگاؤ، وہ بھی شعائر اللہ میں شامل. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اور وہ کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے، اس کی تلاش کے لیے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حالت احرام سے باہر نکل آؤ، حلال ہو جاؤ، لفظی ترجمہ ہوگا، مطلب یہ ہے کہ احرام جب کھول دو، فَاصْطَادُوا، تو اب تم شکار کر سکتے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے. اَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ قوم کے جو تمہیں روکتی ہے مسجد حرام میں آنے سے، اب اس کی دشمنی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ انت اعتدو، کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو. اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو معاف بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ کہ اب کفار اگلے سال تم آؤ گے عمرے کی ادائیگی کے لیے، اور راستے میں بہت سے کافر قبیلے آئیں گے، تو یہ نہ ہو کہ ان سے لڑتے بھڑتے ہوئے آؤ، بلکہ اب کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، سیدھے سیدھے آ کر عمرہ ادا کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور بر اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، مدد کیا کرو ایک دوسرے کی. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت نہ کرو، تعاون نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرتے رہو، اس کے احکامات کو توڑنے سے بچو. اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام کر دیے گئے ہیں تم پر مردار، مردہ جانور، خون، خنزیر کا گوشت. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام دیا جائے ذبح کرتے وقت، اللہ کے سوا کسی بھی اور کے نام پر جانور ذبح کیا گیا ہو، وہ حرام ہے، اس کے اندر شرک کی نجاست آ گئی. ورزن خنقت، اس کے بعد کچھ الفاظ اور آ رہے ہیں، یہ جو چار لفظ ہیں میتہ، دم، لحم خنزیر، وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ اس سے پہلے آ چکے ہیں سورہ بقرہ میں. اب کچھ اضافی یہاں پر الفاظ ہیں، ان میں سے زیادہ کا تعلق مردار سے ہے. مردار کی کئی شکلیں ہیں. المنخنقہ، وہ جانور کے گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، دم گھٹ گیا اس کا. والموقوذہ، کوئی چوٹ لگنے سے مر گیا. والمتردیہ، یا بلندی سے گر کر مر گیا. والنطیحہ، اور کسی دوسرے جانور نے سینگ مارا اور اس کی وجہ سے مر گیا. وما اکل السبع، اور جس جانور کو کسی درندے نے کچھ کھا لیا ہو، بھیڑیے نے حملہ کیا ہو. الا ما زکیتم، سوائے اس کے کہ تم ان کو ذبح کر لو، یعنی بھیڑیے نے کھایا لیکن ابھی اس کے اندر جان تھی، زخمی تو کیا تھا اسے، وہ مرا نہیں تھا، اس سے پہلے پہلے ذبح کر دیا گیا، یا کسی دوسرے جانور نے سینگ مارا اور ابھی مرنے سے پہلے ہی اس کو آپ نے ذبح کر لیا، تو پھر یہ بھی جائز ہے، لیکن ذبح ہو گیا۔ وما ذبح على النصب، اور وہ جانور جو ذبح کیا جائے کسی استھان پر، کسی آستانے پر، صرف کعبۃ اللہ وہ مقام ہے جس کی عظمت کے لیے جانور ذبح کیا جا سکتا ہے اس کے نام پر، کسی اور مقام، کسی اور آستانے، کسی اور مزار، اس کی عظمت کے خیال سے اگر جانور وہاں لے جا کر اس کی عظمت کے حوالے سے ذبح کیا گیا تو وہ بھی حرام ہے، یہ بھی شرک کی ایک شکل ہے۔ تو اب ذبح على النصب، جو بھی ذبح کیا جائے کسی آستانے پر، کسی استھان پر، وان تستقسموا بالاصنام، اور یہ کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں کے ذریعے، یہ ان کا ایک انداز ہوتا تھا قربانی کا گوشت بانٹنے کے لیے، وہ تیر اندازی تیر چلاتے تھے، تیر پر کچھ لکھتے تھے اور وہ ایک جوئے کی شکل تھی، اس کو بھی روک دیا گیا۔ ذالکم فسق، یہ سب باتیں گناہ کی ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر نا امید اور مایوس ہو گئے ہیں تمہارے دین سے، اس معنی میں مایوس ہو گئے، اب انہیں کوئی امید نہیں رہی کہ اس چراغ کو وہ قبول کر سکیں گے، اب یہ تناور درخت بن چکا ہے دین اسلام، اب انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس کی قوت بڑھ رہی ہے، تو اب وہ مایوس ہو گئے کہ اب اس دین کو پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا، اب تک انہوں نے جو زور لگانا تھا لگا لیا، اب وہ نا امید ہیں۔ فلا تخشوں، تو اے مسلمانوں تم ان سے خوف زدہ مت ہو، وخشونی، مجھ سے ڈرا کرو، میرے عذاب سے، میری پکڑ سے، میری ناراضگی سے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنا احسان، اپنی نعمت بھی تمہارے اوپر، اس کا بھی اتمام کر دیا، اس کی بھی تکمیل کر دی۔ نعمت شریعت، نعمت ہدایت، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک دور جاہلیت تھا، جاہلانہ قانون، جاہلانہ نظام، ناپاک زندگی، کھانے پینے میں ناپاکی ہے، ہر معاملے میں نجاست ہے، شرک کی آلودگی ہے، ایک انتہائی گھناؤنی زندگی ہے، اور ایک وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت دے دی ہے، ہدایت دے دی ہے، اب انسان جو ہے وہ کھانے میں بھی اس کی پاکیزہ چیزیں ہیں، ناپاک چیزوں سے بچ رہا ہے، اس کا رہن سہن پاکیزہ ہے، اسے وہ قوانین دیے ہیں جو عدل و انصاف پر مبنی ہیں، تمام جاہلانہ قوانین ختم کیے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت ہدایت بھی تم پر مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا اسلام کو بطور دین۔ دین کسے کہتے ہیں، بس اس کو سمجھ لیجیے، ہم ویسے تو صبح و شام اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، مذہب اور دین میں فرق ہے۔ مذہب ایک محدود تصور ہے جسے کہا جاتا ہے کہ پرائیویٹ افیئر آف مین، یہ انسان اور رب کا ایک پرائیویٹ تعلق ہے، ذاتی تعلق ہے، کچھ عقیدہ ہے، کچھ اللہ کے آگے سر جھکانا ہے، کچھ مراسم عبودیت ہیں اور کچھ رسومات ہیں، ان کے مجموعے کا نام مذہب ہے، لیکن دین ہے نظام زندگی، سسٹم آف لائف، جو تمام اجتماعی گوشوں پر محیط ہوتا ہے۔ کسی ایک علاقے میں، کسی ایک ملک میں 50 مذہب ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہیں امریکہ میں اس وقت، دین دو نہیں ہو سکتے، نظام ایک ہوگا اور وہ دین اسلام ہے، سسٹم آف لائف، وہ کسی اور کو گوارا نہیں کرتا۔ اقبال کا شعر یاد آ رہا تھا، باطل گوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول۔ باطل تو چاہتا ہے اور چیزیں بھی ساتھ شامل ہو جائیں، گوئی پسند ہے، وہ تو اور چیزوں کو ملانا چاہتا ہے، حق اپنے ساتھ کسی اور چیز کی شرکت کو گوارا نہیں کرتا۔ تو نظام ہمیشہ ایک ہوتا ہے، اس وقت امریکہ میں بھی ایک نظام ہے ان کا، وہ سیکولر ڈیموکریٹک سسٹم ہے، جس میں کسی دین، کسی مذہب، اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ہیں اپنی پارلیمنٹ میں جس چیز کو چاہیں حلال کریں، اس کو حرام کریں، اس کو تو میجورٹی کی بیسس پر ہوگا، 51% ووٹ کی اس طرف پڑ گئے ہیں، وہ جائز ہو گئی چیز واٹس ایور۔ تو تو وہاں پر اس کا ریفرنس نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، آسمانی کتابوں میں کیا لکھا ہے. دین جو ہے جب اسلام کی بات آتی ہے تو سوورینٹی جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے، حاکم مطلق وہ ہے، اور اس کے نتیجے میں قرآن و سنت جو ہے وہ حتمی قانون ہے اس ملک کے، اس کے انڈر، اس کے نیچے جو ہے قانون سازی ہوگی. کوئی قانون سازی ان کو توڑتے ہوئے، ان کی حدود کو توڑتے ہوئے نہیں کی جا سکتی. یہ دین اس وقت ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ دین کے لیول پر اسلام نہیں، مذہب کی سطح پر ہے. مسجدوں میں نمازیں ہیں، تراویح ہے، لوگ قرآن پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ ہے، ختمہ ہے، یہ سب مذہب کے حصے ہیں. لیکن سسٹم آف لائف، معاشی نظام پورے ملک میں اسلام کے بالکل برعکس ہے. بلکہ سودی نظام ہے جس کے بارے میں ہم وہ آیات پڑھ چکے ہیں کہ اگر اس کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان جنگ ہے. ہم نے اس اعلان جنگ کو قبول کیا ہوا ہے، لیکن مذہب کی سطح پر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تہجدیں بھی پڑھنے والے بہت ہیں ماشاءاللہ. تو اسلام دین ہے، پوری نظام زندگی پر اپنا احاطہ چاہتا ہے، اس میں اجتماعی زندگی بھی آتی ہے اور انفرادی زندگی بھی. تو وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے بطور دین. اور اسلام کے لیے پورے قرآن مجید میں کہیں لفظ مذہب نہیں آیا، دین ہی آیا ہے مشکل. وَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، تو جو شخص مجبور اور لاچار ہو جائے بھوک کی وجہ سے، غیر متجانف لِإِثْمٍ، اور وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ اس کو حرام کا چسکا پڑ چکا ہو، لحم خنزیر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ رغبت سے کھاتا ہو معاذ اللہ. تو اگر کسی شخص پر جو ہے اضطراب کی کیفیت داری ہو اور اس کی نیت جو ہے وہ حرام کھانے کی نہ ہو، تو گویا پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ جان بچانے کے لیے حرام میں سے کھا سکتا ہے، وہ چاہے مردار ہو، چاہے لحم خنزیر ہو، چاہے وما اللہ بھی لغیر اللہ کی قبیل کی شے ہو، اس میں سے وہ کھا سکتا ہے، صرف اتنا کہ جو جان بچانے کے لیے ضروری. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان. یہ سنون کا ماذا احل لہم، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی. قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، کہہ دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں، طیب چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی. وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، اور جو کچھ تم سکھاتے ہو، سدھاتے ہو شکاری جانوروں کو، مکلبین، شکار کے پیچھے دوڑانے کے لیے. یہ شکار کے لیے دو جانور عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، ایک شکاری کتا ہے اور ایک باز. ان کو تم سدھاتے ہو، انہیں سکھاتے ہو، ان کو ٹریننگ دیتے ہو. فرمایا تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، تم انہیں سکھاتے اور سدھاتے ہو اس علم کی بدولت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا. یہ صلاحیت تو تمہیں اللہ نے دی ہے نا کہ تم کیسے ان کو ٹرین کرتے ہو. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس میں سے کہ جو وہ جانور تمہارے لیے روک کر رکھے. یعنی اس جو سدایا ہوا جانور ہے وہ شکار کو پکڑے گا، خود نہیں کھائے گا، یہ اس کی نشانی ہے، ٹریننگ، ٹرینڈ ہے. تو وہ روک کر رکھے تو اس کو تم کھا سکتے ہو. بلکہ آگے الفاظ یہ بھی آ رہے ہیں، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو. اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر تو اس نے جانور کو پکڑا ہے اور وہ زخمی ہو گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذبح کیا آپ اس کو کھا دیں. ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے پکڑا اور زخمی ہو گیا اور وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ جانور مر گیا. اس میں بھی فقہا کا اجماع ہے اس پر کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چھوڑا گیا ہو اس جانور کو اور وہ پوری طرح ٹرینڈ ہو اور اس کا پنجہ لگنے سے زخم ہو اور اس سے خون بہہ نکلا ہو اور پھر وہ مرا ہو، تب وہ جائز ہے، حلال ہے، چاہے آپ کو ذبح کرنے کی نوبت نہیں آئی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کے تقوی اختیار کرو. اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لے لینے والا ہے. الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آج تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور جو اہل کتاب کا کھانا ہے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. اور یہاں کھانے سے مراد ہے ذبیحہ، یعنی وہ حلال جانور کا انہوں نے ذبیحہ کیا ہو اہل کتاب نے، جس کے لیے وہاں کوشر کا لفظ استعمال ہوتا ہے آج کل، کوشر میٹ، تو وہ بھی مسلمانوں کے لیے جائز ہے. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، اور جو تمہارا کھانا ہے تمہارا ذبیحہ ہے وہ ان کے لیے جائز ہے، وہ تو وہ سمجھیں گے ہی. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات من المؤمنات، اور تمہارے لیے حلال ہیں مومن خواتین، پاک دامن مسلمان خواتین، یعنی ان سے نکاح کر سکتے ہو. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، یعنی اہل کتاب کی خواتین سے بھی نکاح جائز ہے کتابیہ سے. اذا اتيتمهن اجورهن، جبکہ تم ان کو ادا کر دو ان کے مہر، محصنین غیر مسافحین، اور یہ نکاح قید نکاح میں لانا مقصود ہو، محض وقت گزاری جو ہے بستی نکالنا پیش نظر نہ ہو، ولا متخذی اقدان، اور نہ ہی خفیہ آشنائی جو ہے وہ پیش نظر ہو. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، اور جو کفر کرے گا ایمان کے ساتھ تو پھر اس کے تمام اعمال محنت ضائع ہو جائے گی. وهو في الآخرة من الخاسرين، اور آخرت میں یہ لوگ ہوں گے خسارہ پانے والوں میں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة، اہل ایمان جب تم کھڑے ہو یعنی ارادہ کرو نماز پڑھنے کا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ وضو کا ذکر ہے اور اس کی تفصیلات آئیں گی. فاغسلوا وجوہکم، دھو لیا کرو اپنے چہرے، وایدیکم الى المرافق، اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الى الکعبین، اور پاؤں کو دھونا ہوگا ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو غسل کی حاجت ہو تو پھر اچھی طرح سے پاکیزہ ہونا ہوگا، یعنی پھر غسل کرنا لازم ہے نماز سے پہلے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی جو ہے وہ حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر آیا ہے، پیشاب وغیرہ کی حاجت تھی اور اس سے فارغ ہو آیا، او لامستم النساء، یا تم پاس ہو کر آئے ہو اپنی بیویوں کے، فلم تجدوا ماء، یعنی یہ جو صورتیں بیان ہوئی ہیں اس میں یا تو وضو کی حاجت ہے اب اور یا پھر غسل کی حاجت ہے، پانی موجود نہیں ہے، فلم تجدوا ماء، تم پانی کو نہ پاؤ تو کیا نماز چھوڑ دی جائے، کیا کیا جائے، اس کا بھی راستہ ایک نکالا. فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر ارادہ کرو قصد کرو پاک مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من، اور اس مٹی سے مسح کر لیا کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، وہ بھی کوہنیوں تک. کوہنیوں تک لفظ یہاں پر نہیں ہے لیکن اصولی طور پر شرعی حکم یہی ہے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ تمہیں خوب اچھی طرح پاک صاف کر لے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ اپنی نعمت کو مکمل کرے تم پر، اپنا احسان، نعمت ہدایت، نعمت شریعت، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا احسان مانو. اس نعمت شریعت کا اصل احسان کیسے ہوگا، کیسے ہم شکر ادا کریں گے؟ زبان سے شکر ادا کرتے رہیں اور شریعت کے احکامات کو پاؤں تلے مسلتے رہیں؟ شکر کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اب ان پر عمل کرو، ان احکامات پر، اس شریعت کو امپلیمنٹ کرو. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، اللہ کے احسانات کو جو تم پر ہوئے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور وہ عہد جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں باندھ لیا، اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا. جب کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے بات مان لی ہے، اللہ کو رب مان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو حکم آپ کا سر آنکھوں پر، جو بات جو آپ حکم دیں گے اس کو ہم مانیں گے، ورنہ تو رب کو رب ماننا بے معنی ہے. اگر کہا جائے کہ بس صرف مانا ہی ہے، صرف اکیڈیمیکلی اللہ کو رب مانا ہے، اس کے احکامات ہم ماننے والے نہیں ہیں، یہ تو ایک بے معنی بات ہے. تو اس کو تم سے پھرنا ہوا تھا، جب تم نے خود کہا کہ ہم نے سنا اور مانا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے اندر جو باتیں مخفی ہیں ان کا بھی علم رکھتا ہے.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط
اے ایمان کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے حق و انصاف کے گواہ بن کر. اس سے ملتی جلتی آیت سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. یہاں فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, صرف ترتیب جو ہے وہ بدلی ہے, مفہوم ایک ہی, حق و انصاف کے علم بردار اور اللہ کے لیے اس کے دین کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف سے ہٹ جاؤ. دشمنی کی بنیاد پر عدل نہ کرنا اور یک طرفہ فیصلہ دینا یہ تمہارے شایع نشان نہیں. حق اور انصاف کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرو. اعدلوا, عدل سے کام لو, ہر حالت میں عدل کرنا ضروری ہے. ہوا اقرب للتقویٰ, یہی چیز جو ہے وہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. کچھ خدا ترسی ہوگی تو پھر شریعت کے احکامات پر عمل ہوگا, ورنہ احکام ایک طرف رہ جائیں گے اور اس کی روح جو ہے وہ اس میں سے غائب کر دی جائے گی اور ڈھانچہ رہ جائے گا جسے کھیل اور مذاق بنایا جائے گا. اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان لائیں اور پھر نیک عمل کریں, لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے, بہت بڑا اجر. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا, اولئک اصحاب الجحیم, یہ لوگ ہیں جہنم والے آگ والے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اہل ایمان ذرا اللہ کے احسان کو یاد کرو جو تم پر ہوا. اِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ, جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر کچھ ہاتھ پاؤں چلائیں, دسترازی کریں, یعنی مشرکین عرب قریش مکہ, وہ تمہارے جان کے ڈرتے ہوئے تھے, بار بار وہ چڑھ کر آ رہے ہیں مدینہ پر. فَكَفَّ أَيْدِيَكُمْ عَنْكُمْ, اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک دیے تم سے. اب حالات بدل چکے ہیں, اب ان کا دباؤ ٹوٹ چکا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اب دیکھیے بنی اسرائیل کا تذکرہ پھر شروع ہو گیا. اور ہم نے میثاق لیا تھا, عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے, اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا, ان سے وعدہ لیا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا, اور ہم نے مقرر کیے تھے ان میں 12 سردار, 12 نگران, کیونکہ 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے کے حوالے سے ایک ایک نقیب جو ہے مقرر کر دیا گیا. نقیب اسے کہتے ہیں جو نگرانی کرتا ہو, جو ذمہ دار ٹھہرایا جائے. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عقبہ ثانیہ, بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر جب جب مدینہ سے 75 افراد چل کر آئے تھے اور ایمان قبول کیا, تو آپ نے بھی ان میں 12 نقیب مقرر کر دیے تھے اہل مدینہ کے لیے. یہ 12 کا جو ہے لفظ, یہ عدد کامن ہے. وقال اللہ انی معکم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں, لیکن شرط کیا ہے؟ لئن اقمتم الصلاۃ, اگر تم نماز قائم رکھو, وآتیتم الزکاۃ, زکات ادا کرتے رہو, وآمنتم برسلی, اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ, یعنی بعد میں جو بھی رسول آئیں گے ان پر بھی ایمان لاؤ, وعزرتموہم, اور رسولوں کا ادب احترام اور ان کی مدد کرتے رہو, وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور اللہ تعالیٰ کو قرض دیتے رہو اچھا قرض, یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے, اس کی اقامت کے لیے مال خرچ کرتے رہو. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, تو میں دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہوں کو. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور میں لازماً داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں رواں ہوں گی. یہ وعدہ تھا بنی اسرائیل کا, یعنی شریعت پر عمل کرو, حقوق اللہ بھی ادا کرو, حقوق العباد جو اللہ نے طے کر دیے ہیں ان پر بھی عمل کرو, ان کو بھی پورا کرو, تو اللہ تمہارے ساتھ ہے, دنیا میں بھی ساتھ ہے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے جنت کا وعدہ. فمن کفر بعد ذلك منکم, اس کے بعد جو ناشکری کرے تم میں سے, فقد ضل سواء السبیل, وہ تو بھٹک گیا پھر سیدھے راستے سے. یہ آیت ہمیں سنائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ اللہ کا وعدہ تھا اور اللہ کا یہ پیکٹ تھا، میثاق تھا، یہی معاملہ تمہارے ساتھ ہے، اب تمہیں شریعت مل گئی ہے اور آج کے دن شریعت مکمل کر دی گئی ہے، اب اگر تم اللہ کے وفادار بن کے رہو اور شریعت سے ہر چیز واضح کر دی جاتی ہے، یہ اللہ کے حقوق ہیں، یہ بندوں کے حقوق ہیں، یہ حدود ہیں اور یہ لمٹس ہیں، ساری چیزیں جو ہیں معین کر دی گئی، ان کی پابندی کرو تو اس دنیا میں بھی اللہ کی معیت حاصل ہوگی، مدد ساتھ رہے گی اور آخرت میں بھی اللہ کا وعدہ ہے جنت. فبما نقضهم ميثاقهم، تو بسبب بوجہ اس کے کہ انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، شریعت سے بے وفائی کی، لعناهم، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبهم قاسية، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یحرفون الکلم عن مواضعه، اور پھر وہ تحریف کرتے ہیں کلام میں، اللہ کی آیات میں، اور انہیں اپنے اصل مقام سے ہلا دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں، یہ تحریف ہے. ونسوا حظا مما ذكروا به، اور انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو کہ جو ان کو کی گئی تھی، اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا، اس کو فراموش کر دیا. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، اور تم برابر ان کی کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہو گے. یہ تو ہمیشہ اس وقت سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ دغا بازی کی تھی، تو وہ دغا بازی ان کی سرشت کا حصہ بن گئی، اور اے مسلمانوں تم بھی، تمہیں تجربہ ہوتا ہی رہے گا ان سے بد دیانتی کا اور دغا بازی کا. الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں. فاعف عنہم، انہیں ڈھیل دو، وصفہ اور درگزر کرو، اگنور کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے، یعنی حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں سے. ومن الذین قالوا انا نصارا، یہ بات تو تھی بنی اسرائیل میں سے یہود کی، اب آگے آ رہا ہے ذکر نصارہ کا. اور ان لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، اخذنا میثاقہم، ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، انہیں بھی انجیل کتاب عطا ہوئی. اگرچہ یہ بات آپ کے علم میں ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ انجیل میں ایسا شریعت نہیں ہے، بلکہ وہ مواعظ حسنہ کی کتاب ہے، بڑے عمدہ واعظ ہیں، اخلاقی تعلیمات ہیں. تاہم انجیل میں یہ بات موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول کہ شریعت موسوی جو ہے وہی تم پر بھی لاگو رہے گی، میں کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آیا، لیکن وہ شریعت جو ہے اس کی پابندی تمہیں بھی کرنی ہے. گویا پچھلی شریعت کو انہوں نے برقرار رکھا، اور اس نصارہ سے بھی اللہ کا عہد یہ تھا کہ اب تم اس شریعت کی پابندی کرو گے. فنسوا حظا مما ذکروا به، انہوں نے بھی بلا دیا اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا جو انہیں کی گئی تھی. فاغرینا بینہم العداوت والبغضاء الى یوم القیامہ، تو ہم نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف دشمنی اور کینہ اور بغض ڈال دیا قیامت کے دن تک کے لیے. یہ کون دو ہیں؟ اس میں دونوں مراد ہو سکتے ہیں، یہود اور نصارہ کے درمیان دشمنی ڈال دی اور وہ رہی ہے تھرو آؤٹ ہسٹری، یا یہ کہ نصارہ کے درمیان آپس میں بھی دشمنی ڈال دی ہے. اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ عیسائیوں کے درمیان آپس میں مذہبی بنیادوں پر جو جھگڑے اور قتل و غارت ہوئے ہیں، وہ مذہب کی تاریخ کا تلخ ترین اور بدترین بات ہے. بہت بڑے پیمانے پر قتل و غارت انہوں نے کی ہے ایک دوسرے کی، نصارہ کے مختلف گروہوں نے اور ان کے مختلف فرقوں نے آپس میں. وصل ونبئهم الله بما كانوا يصنعون، اور بالآخر اللہ تعالیٰ جتلا دے گا انہیں، جو حرکتیں بھی وہ کرتے رہے وہ سب قیامت کے دن ان کے سامنے لے آئی جائیں گی. یا اہل کتاب قد جاءكم رسولنا، اہل کتاب، اور یہاں پر مخاطب یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور یہود بھی ہیں. قد جاءكم رسولنا، تمہارے پاس آ گئے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اور وہ بہت سی ان باتوں کو کھول کر بیان کر رہے ہیں جو تم کتاب میں چھپایا کرتے تھے، جو دانستہ جو تحریف کی تھی تم نے، اب یہ اس کو سامنے لا رہے ہیں. ویعفو عن کثیر، اور بہت سی چیزوں سے ہمارے یہ رسول درگزر بھی کرتے ہیں، نظر انداز بھی کرتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ چکی ہے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک روشنی، اور وہ کتاب جو بڑی کھلی ہے، واضح ہے، روشن. نور بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور یہ کتاب مبین، یہ دونوں الفاظ قرآن مجید کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور اس معنی میں کہ آپ ہدایت کے روشن چراغ ہیں، وسراجا منیرا، اس اعتبار سے روشنی کا، مینار ہدایت کے، اس حوالے سے لفظ استعمال ہو سکتا ہے. یہدی بھی اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ تعالیٰ اس نور کے ذریعے سے، اس ہدایت، اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اس کو کہ جو اللہ کی رضا کا متلاشی ہو، جو پیروی کرے اللہ کی خوشنودی کی. سبل السلام، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سلامتی کے رستے دکھاتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں نکالتا ہے جہالت کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور انہیں ہدایت دیتا ہے، انہیں چلاتا ہے سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم، یعنی جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو الوہیت میں شامل کر دیا. ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے روح دھار لیا عیسیٰ ابن مریم کا اور اترایا زمین پر، یہ بھی ایک بدترین شرک ہے. یا دوسرا ان کا، عیسائیوں کا موقف، تثلیث کا عقیدہ، کہ جو الوہیت ہے وہ تین میں منقسم ہے، اللہ، روح القدس اور مسیح. اب الوہیت میں شریک کر دیا، گویا کہ اللہ ہی بنا دیا ان کو. تو فرمایا کہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی تو ہے جو مسیح ابن مریم ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا، ان سے کہیے کہ پھر کون اختیار رکھتا ہے اللہ سے کچھ بھی. ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے، ارادہ کرے مسیح ابن مریم کو ہلاک کرنے کا، وامہ، اور اس کی ماں کو بھی، ومن فی الارض جميعا، اور زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں، تمام خلقت کو اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کون اس کے آڑے آ سکتا ہے؟ یعنی یہ سب مخلوق ہیں اللہ کے بندے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمانوں اور زمین کی حکومت اور بادشاہت اللہ ہی کے لیے، کل اختیار کا مالک وہ ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، اور کہا یہود نے بھی اور نصارہ نے بھی، نحن ابناء الله واحباؤه، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹوں کی مانند ہیں، اور اس کے بڑے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں. یہ غبرہ ہو گیا تھا انہیں، اس لیے کہ مسلسل نبوت و رسالت انہی میں رہی، اسی نسل میں بے شمار سینکڑوں پیغمبر آئے. انہوں نے کہا کہ خاص معاملہ ہے، ہم خصوصی، ہمارا مقام ہے، ہم اللہ کے بیٹوں کی طرح لاڈلے اور چہیتے ہیں. جب یہ بات آ گئی ذہن میں تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ پھر جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی، اور کس کے لیے ہو سکتی ہے؟ وہ تو پیدائشی حق ہے. تو یہ سارے تصورات جو ہیں یہ ان کی امامی ہیں، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بالکل بے بنیاد، بے سروپا خیالات، تمنائیں ہیں جو انہوں نے پالی ہوئی ہیں اپنے دماغ میں، جس کی کوئی حقیقت نہیں. قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اے نبی ان سے کہیے کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا رہا ہے؟ دنیا میں مسلسل تم پر عذاب آئے ہیں. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی بشر ہو انہی میں سے جنہیں اللہ نے پیدا کیا، جو اور مخلوقات ہیں، تم بھی بشر ہو. یہ لفظ بشر خاص طور پر اس لیے بھی آیا ہے کہ یہود کا یہ خیال تھا کہ ہم ہیں اصل میں آدمی اور بشر کہلانے کے مستحق، اور باقی پوری نوع انسانی جو ہے وہ ایک درجہ نیچے کی مخلوق ہے. ان کے لیے وہ گویمز اور جنٹائلز کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. یہ تقریباً حیوان کے قریب قریب کی کوئی مخلوق ہے جس کو ہم جیسے چاہیں ایکسپلائٹ کریں. لفظ آدمی یا انسان وہ جانا صرف ہمارے اوپر راستہ تھا. فرمایا کہ نہیں، اور بھی جو اللہ کی مخلوق ہے، یہ بشر انسان ہیں، تم بھی انہی میں سے ہو. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب دے جس کو چاہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمانوں اور زمین کی حکومت اور بادشاہت اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان سب پر اختیار اور اقتدار صرف اللہ کا ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات المبینات.